ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. دورائیں تلاوت حال ہی میں ایک آیت کی تلاوت کی جو ہمارے اور آپ کے سب کے لیے بڑی عبرت والی آیت ہے. فرمایا عالم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اکثر اہل علم بیٹھے ہیں سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب. اس سلسلے میں میں اس کا شان نزول تھوڑا سا بتا دوں. حضرات صحابہ کرام کی جو زندگی تھی مکہ معظمہ میں وہ بڑی مجاہدانہ زندگی تھی. اس قدر مجاہدات ہوئے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کافروں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے اذیتیں، سختیاں، ابتلاءات اور امتحانات مسلسل پیش آتے رہے. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں گھرتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف اس کی توجہ اور اس کا رجوع زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب عیش و عشرت میں اور راحت و آرام میں رہتا ہے تو غفلتوں کے پردے اس کے اوپر پڑتے چلے جاتے ہیں. جتنا راحت و آرام حاصل کرے گا اور اس کو مقصود بنا لے گا کہ اتنے ہی غفلت کے پردے اس کے قلب پر چڑھتے چلے جائیں گے. وہ زمانہ حضرات صحابہ کرام کا جو مکی زندگی کا کہلاتا ہے، امتحانات کا اور آزمائشوں کا زمانہ تھا. اور کیسی سخت آزمائشیں تھیں تقریباً آپ سب حضرات جانتے ہیں. اس لیے رجوع اللہ، انابت اور توجہ کامل طریقے سے ان حضرات کو حاصل. 13 سالہ یہ مشق ستم بننے کے بعد اللہ نے ان کے لیے یسر اور آسانی کا معاملہ فرمایا اور مدینہ منورہ ان کی آمد شروع ہو گئی. وہاں پر یہ ابتلاءات نہ تھے، فارغ البالی تھی، سکون قلب تھا. اسی طریقے سے دشمنوں کی کوئی وہاں پر گرفت نہ تھی اور کوئی خوف نہ تھا. راحت و آرام تھوڑا سا ملا. غالباً حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں. تو پہلے جو عبادت کا اور اطاعت کا جذبہ تھا اور کام تھا، اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو. یہ کمی جو اس اطاعت کے اندر واقع ہوئی وہ فرائض وغیرہ میں نہ تھی. اس میں تو یہ حضرات کامل درجے میں تھے، بلکہ دوسری چیزوں کے اندر کمی کچھ پیش آئی. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہ تھی کہ یہ امت اور یہ جماعت جو تمام امتوں میں اور تمام جماعتوں میں سب سے افضل ہے، اس میں ذرا سی بھی کوئی کمی پیدا ہو جائے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں تنبیہ کی گئی، خبردار کیا گیا کہ اپنی حالت سے تم نے جو تھوڑا بہت رجوع اختیار کیا ہے اور اس میں قلت پیدا ہوئی ہے، یہ نہ ہونا چاہیے. فرمایا عالم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے؟ وما نزل من الحق, اور جو دین حق اور قرآن کریم جو اللہ نے نازل فرمایا ہے بالکل برحق, اس کے سامنے دل جھک جائے. خشوع کے معنی آپ جانتے ہی ہیں, خشوع کے معنی آتے ہیں دل کا نرم ہو جانا, اور جب دل نرم ہوتا ہے تو ہر خیر کی بات, نصیحت کی بات اور اپنے اخروی فائدے کی بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے. مصیبت کے دور میں, مصیبت کے زمانے میں عموماً دل نرم ہوتا ہے, اس لیے نیکیاں اور حسنات اس میں زیادہ ہوتی ہیں. تو خشوع کے معنی ہے دل کا نرم ہو جانا, خشوع کے معنی ہے دل کا مطمئن ہو جانا اور پرسکون ہو جانا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری ہر وقت میں اور ہر حال میں ہر لمحے میں, اس کے اندر وہ بات کیوں باقی نہ رہی جو پہلے. کسی طریقے سے قرآن کریم میں جو اوامر اور نواہی ہیں, جو احکام ہیں, ان کے سامنے دل نرم کیوں نہیں ہو رہا, کیوں دل نہیں جھک رہا؟ کون سے وقت کا انتظار ہے ایمان والوں کو؟ یہ وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزر رہا ہے, اس سے بہتر وقت کبھی دنیا میں آ سکے گا؟ کون سے وقت کا انتظار ہے؟ کیا وہ اس کے اندر تاخیر کر رہے ہیں اور ٹال مٹول کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان اور ہم بھی اسی میں داخل ہیں, اپنی اصلاح کے لیے اور رجوع الی الاخرت کے لیے. عام طور پر کسی وقت کے منتظر رہتے ہیں, کوئی وقت آئے گا تو ہم آخرت کی طرف رجوع ہو جائیں گے. حالانکہ یہ انتظار جو ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے, شیطانی فریب ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں جو مشکات میں بھی موجود ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ایک بات فرمائی کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا کسی مصیبت کا اور تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو, یا کسی ایسی بیماری کے منتظر ہو کہ جس کے بعد صحت حاصل نہ ہو, اس وقت تم رجوع اللہ کرو گے, یا موت کا انتظار کر رہے ہو کہ موت جب سر پر کھڑی ہو جائے گی آ کر تو اس وقت ہم کر لیں گے رجوع اللہ, یا قیام یا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ والدجال شر غائب, اور دجال تو ایک ایسا شر اور فتنہ ہے جو ابھی تک نہیں آیا اور آئے گا اپنے وقت پر آئے گا. یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ والساعت ادھا وامر, یہ بڑی دہشتناک چیز ہے قیامت, اور بڑی تلخ ہے. اس میں بھی اسی اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ آدمی انتظار کرتا ہے کسی وقت خاص کا, بالخصوص آخرت کے معاملے میں اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں. چنانچہ ہم اپنی حالت پر غور کریں تو یہی نظر آئے گا کیونکہ طلبہ کی کثرت ہے, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مزاج اور ان کے ماحول کے اعتبار سے بعض یہ سوچتے ہیں کہ جی کر لیں گے کام, اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اور پکے متقی بن جائیں گے. ذرا سال گزر جائے, تعلیمی سال ختم ہو گیا اسی انتظار میں, پھر ذرا تعطیلات گزر جائیں, پھر آ کر پڑھنا ہے. تعطیلات بھی ختم ہو گئیں اسی انتظار میں, پھر دوسرا سال شروع ہو گیا, حتیٰ کہ یہی کرتے کرتے فراغت تک پہنچ گئے کہ ذرا فارغ التحصیل ہو جائیں پھر کریں گے کام. انتظار ہے, وقت خاص کا انتظار. حالانکہ یہ انتظار نہ قرآن کریم کو پسند ہے اور نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. عام لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی بالکل اس زمانے میں اور معاشرے میں بالکل شائع ہے کہ ہاں بھائی داڑھی رکھ لیں گے جب بوڑھے ہوں گے. انتظار ہے, کیا پتہ کہ تو بوڑھا ہوتا بھی ہے یا نہیں. داڑھی رکھ لیں گے جب ہماری لڑکی کی شادی ہوگی مثلا. یہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. ابھی تو زمانہ ہے گزار لو آزادی کے ساتھ, جب ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر خوب نمازیں پڑھیں گے. انتظار, تو انتظار کرنا یہ انسان کے اس طبیعت میں داخل ہے. اپنی اصلاح کے لیے اور آخرت کی خیر کے لیے وہ انتظار کرتا ہے کسی واقعہ خاص کا, اور اسی کے اوپر وہ بالکل اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ انتظار نہ قرآن کریم کو پسند ہے جیسا کہ اس آیت میں آیا, اور نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے جیسے میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث سنائی, اس کا مضمون سنایا. تو فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اللہ کی جانب سے جو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے اور اس کے یاد کے لیے, اس کے سامنے قلوب دل کیوں نہیں جھکتے اور کیوں نرم نہیں ہوتے, کیوں ان کا اثر قبول نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مواعظ اور واعظ و نصیحت کی چیزیں ہیں دو قسم پر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں احادیث میں وہ واعظ و نصیحت کی باتیں آ گئیں اور اس سے عام طور پر ہم سب واقف ہیں, اور ایک واعظ و نصیحت حضرت تازیانے لگا کر اور زجر و توبیخ کر کے عبرت پیدا کی جاتی ہے. ایسے ایسے ہولناک واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ جن پر اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے اور رجوع ہو جائے. یہ جتنے بھی حوادث ہیں, حوادث تکوینیہ, یہ سب من جانب اللہ تازیانہ عبرت ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرے. کسی شخص کی وفات ہوتی ہے, موت واقع ہوتی ہے, ایک حادثہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور حادثہ تکوینی ہے اس میں کسی کا اختیار نہیں. تو یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ وقت ہمیں بھی پیش آنے والا ہے. ایسے ہی سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, اور اس قسم کے دوسرے حوادث تکوینیہ ہیں, ان کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو تازیانہ عبرت ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ اور خبردار ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ. لیکن ہماری اس زمانے کی سائنسی تحقیق نے اس عبرت کو ختم کر دیا. یہ حوادث جو پیش آتے تھے, یا آج کل یہ بارش کا اور سیلاب کا سلسلہ چل رہا ہے, یہ حوادث تقریریاں ہیں. ہماری سائنس نے, موجودہ سائنس نے اس سے سامان عبرت نکال دیا. وہ توجیحات اس کی پیش کی کہ جو اگرچہ معقول ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں, لیکن جو مقصود شرعی ہے ان حوادث کا اس کو نکال دیا. زلزلے پہلے بھی آتے رہے اور آتے رہیں گے, سیلاب اور کثیر شدید بارشیں پہلے بھی ہوتی رہیں, ہوتی رہیں گی, لیکن پہلے کیفیت یہ تھی کہ عام میں مسلمین جب یہ چیزیں سامنے آتی تھیں ڈر جاتے تھے, اللہ کی طرف رجوع کرتے. لیکن اب موجودہ دور نے یہ تو بتا دیا کہ اس کا سبب یہ ہے, اس لیے یہ حوادث پیش آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, علمی اعتبار سے ہوگا معقول, مگر ایک مومن کے لیے جو اس میں سرمایہ عبرت تھا اسے ختم کر دیا. احادیث میں اور قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی حوادث ہیں, حوادث تکوینی, ان کی غرض و غایت اور ان کا مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے آدمی اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے, گناہوں کو چھوڑ دے. سورج گرہن ہونے کے سلسلے میں جو حدیث صحیح آئی ہے اور تمام کتب حدیث میں موجود ہے, اس میں ایک لفظ آیا ہے ذالک الذی یخوف اللہ بہ عبادہ. اللہ تعالیٰ جو یہ حوادث ظاہر فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بندے خوف زدہ ہو جائے, یہ اس کا مقصود آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی سائنسی توجیہ کرتے رہیے اور اس توجیہ کے اندر اختلافات ہوتے رہیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے, لیکن جو ایک مومن کے لیے مقصود تھا وہ ختم ہو گیا. ذالک الذی یخوف اللہ بہ عبادہ. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نصیحتیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں, وہ تو ترغیب و ترہیب کے انداز میں, اور دوسری قسم یہ حوادث تکوینی ہے, یہ بھی در حقیقت اللہ کی جانب سے نصیحت ہے, اس میں بھی سامان عبرت ہے. مومن کو یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے, قلوب میں اور دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی, اور جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر قلوب میں قساوت پیدا ہو جائے گی, سختی پیدا ہو جائے گی. چنانچہ اس آیت کا اگلا حصہ اسی پر دلالت کر رہا ہے. تو فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے, کافروں کو خطاب نہیں ہے, ایمان والوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے قلوب, ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے, اور اللہ نے جو قرآن کریم اور دین حق نازل فرمایا ہے اس کے سامنے نرم ہو جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو واعظ و نصیحت کے چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ڈر جائیں اور نرم کرنے اپنے دل کو, اور اس کا جو اس کی جو غرض و غایت اور مقصود ہے اسے اپنے دل میں اتار لیں. اور ایسے ہی قرآن کریم میں اور دین حق میں جو اوامر و نواہی اور احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, بلکہ عمل کرنا شروع کر دیں, اس لیے کہ وہ عمل جو قلب رقیق کے ذریعے, رقیق کے ذریعے ہوتا ہے, قلب رقیق کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی کچھ اور کیفیت ہے, اور وہ عمل کے جو قلب قاسی کی وجہ سے سخت دلی کے حالت میں ہوتا ہے اس کی کچھ اور کیفیت ہے. ہمارے اوپر یہ حالات گزرتے ہیں, قساوت بھی آتی ہے ہمارے دلوں پر جو عام طور سے معاصی کے ارتکاب اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے آتی ہے، اور خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر مواعظ سے، نصیحتوں سے، حوادث تکوینیہ سے اور در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے سے پیدا ہوتا ہے. ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے، اس لیے رقت قلب کو اور خشوع قلب کو یہاں پر ذکر کیا گیا. یہ بھی اس کا مطلب ہے، اس آیت کا بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر تنبیہ ہے ان مسلمانوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور معصیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تنبیہ کی گئی کہ اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ آخِرَ، کہ کیا ایسے گناہگار مسلمانوں کے لیے اب وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا؟ توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے لیے خشوع قلب ضروری. توبہ وہی دل کرتا ہے اور وہی شخص کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر نرمی اور رقت ہو. اگر قلب قاسی ہے جیسے ظالموں اور قاتلوں کا ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے، یا رشوت خوروں کا ہو جاتا ہے مال حرام کی وجہ سے، یا سود خوروں کا ہو جاتا ہے اسی مال سود کی وجہ سے، ان کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو حوادث تکوینیہ سے پیدا ہوتا ہے، واعظ و نصیحت سے پیدا نہیں ہوتا. تجربہ یہی ہے الا ماشاءاللہ کہ ایسے معاصی کبیرہ جن کا میں نے ابھی ابھی نام لیا، ان سے دل میں قساوت آ جاتی ہے اور اس کے اندر نرمی باقی نہیں رہتی. چنانچہ ایسے ظالموں، قاتلوں، سود خوروں اور رشوت خوروں کے قلوب کو آپ دیکھ لیجیے کہ کیا حال ہوتا ہے ان کا. ایسا بدترین حال ہوتا ہے قساوت اور سختی دل کے معاملے میں کہ شاید کسی جانور کا بھی نہ ہو، حیوان کا بھی نہ ہو، ایسا سخت ہو جاتا ہے. چنانچہ ان سے انسانی ہمدردی نکل جاتی ہے ان گناہوں کے کرنے والوں سے، ان سے اپنی ذات کے علاوہ ہر شخص کی خیر خواہی نکل جاتی ہے. ان کو اپنی مصیبت اور اپنی تکلیف تو زیادہ معلوم ہوتی ہے، دوسرے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ذرا سا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا. یہی تو قساوت قلبی ہے، یہی تو سخت دلی، اسی کو سنگ دلی کہتے ہیں. تو معاصی کبیرہ کی وجہ سے قساوت اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے. توبہ کہاں سے حاصل ہو جائے؟ توبہ کی توفیق کیسے ہو جائے؟ توبہ کی توفیق تو اسی کو ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اور اس کو نرم دلی عطا فرما دیں، خشوع قلب عطا فرما دیں. تو یہ بتا دیا کہ ایسے ایمان والے کہ جو گناہوں میں بھی گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ان سے توبہ نہیں کرتے، کیا ان کے لیے توبہ کرنے کا وقت ابھی تک نہیں آئے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خشوع قلب فوت ہو جاتا ہے. خشوع قلب جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور مقصود ہے، مطلوب ہے اس کا، یہ فوت ہو جاتا ہے کبائر کے ارتکاب سے، معاصی کے ارتکاب سے. ہم سب گناہگار ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. حضرت اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، تجربہ یہی سامنے آئے گا کہ اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہوا، بس دل کے اندر ایسی سختی آ گئی کہ فوری طریقے سے توبہ کرنے کو دل نہ چاہے، اور اگر اس گناہ کے اندر کچھ لذت ہے، یا اس لذت ظاہری یا اس گناہ کے اندر کچھ منفعت مالی ہے, تو پھر تو اور زیادہ تاخیر ہوگی توبہ کرنے میں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ معاصی سے, گناہوں سے خشوع قلب متاثر ہوتا ہے, یہ خشوع فوت ہونے لگتا ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آیا ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرے, توبہ کرے گا صدق دل سے, سچے طریقے سے, وہ خشوع قلب واپس آ جائے گا. اور وہ قساوت جو پیدا ہوئی تھی وہ توبہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی. حدیث شریف وہ بہت مشہور ہے ہمارے آپ کے درمیان کہ اذا اذنب العبد نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا, کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. یہی تو قساوت. فَإِن نَزَع وَإِلَّا, آگے چلا, اگر اس نے فَإِن نَزَع وَتَّاب, اگر وہ باز آ گیا اس گناہ سے, یعنی ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا, وَتَّاب اور توبہ کر لی, فبیا ٹھیک ہو جائے گا, نکل جائے گا وہ داغ, ورنہ وہ داغ پھیلنا شروع ہو جائے گا اور پورے قلب کو گھیر لے گا. یہی تو قساوت. معلوم ہوا کہ کبائر سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. اور جتنا بڑا کبیرہ ہوگا, گناہ کبیرہ, اتنی ہی زیادہ قساوت ہوگی. میں نے ابھی مثال دے دی حقوق العباد میں ظلم کی اور قتل کی, کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, اور حقوق مالیہ کے اندر رشوت کی اور سود کی بڑے گناہ کبیرہ ہیں. چنانچہ ایسے لوگوں میں قساوت زیادہ ہے. ایک شخص جھوٹ بول دیتا ہے, قساوت تو آئی لیکن یہ قساوت کم ہے اس کے مقابلے میں کہ جو قاتل کے دل میں آئی, وہ بہت زیادہ ہے. تو ہر گناہ کی قساوت اس کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہے. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا اس بات کا کہ وہ توبہ کر لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر اور قرآن کریم پر. اس سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سچی اور اصلی توبہ وہی ہے کہ اپنے سابق گناہ سے اپنے سابق گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا پورا پختہ عزم کر لے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. بہرحال میں تو اس وقت یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آیت ہم سب کے لیے ہے, اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے. توبہ کے معاملے میں تاخیر نہ کرنا چاہیے. ادھر گناہ سرزد ہوا اور ادھر اللہ کے سامنے جھک گئے, سچی توبہ کر لی. سچی توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہوتا. ہاں پھر کوئی قساوت کا کام آ جائے گا, پھر ہو جائے گا. تو سچی توبہ کرنے کے بعد ہر مومن اس کو محسوس کرے گا کہ سچی توبہ کرنے کے بعد دل چاہے گا نیکی کرنے کا, دل چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اگر توبہ سچی نہیں ہے, اصلی نہیں ہے, تو پھر یہ پیدا نہ ہوگا, یہ احساس پیدا نہ ہوگا. تو فرمایا کہ الم یعنی الذین آمنوا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اس بات کا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, یا اللہ کے ذکر کے سامنے قلوب ان کے جھک جائیں, جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل نرم ہو جائیں اور اس ذکر کو وہ قبول کریں, اس کا اثر اپنے اندر پیدا کریں. وما نزل من الحق, اور اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور دین حق نازل فرمایا ہے اس کے سامنے جھک جائیں, یعنی اس کے احکام اور اس کے احکام کی فرما برداری اور اطاعت ہے, بس پھر کامیابی. اور اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ہم سب گناہگار ہیں, اور یہ آیت ہمارے لیے بشارت بھی ہے اور تنبیہ بھی. تنبیہ اس اعتبار سے کہ قرآن کریم ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو کسی اور وقت کا انتظار نہ کرنا, اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے فوراً اللہ سے اس کو معاف کرا دو, تاخیر نہ کرنا. اور بشارت اس لیے ہے کہ اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو خشوع قلب جو پہلے فوت ہو گیا تھا وہ پھر واپس آ جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے, ہر گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے, نفس اور شیطان کے قید سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی معاشرے میں رائج شدہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم.